بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 ستمبر 2008 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں رمضان المبارک میں قیام اللیل کی اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمایا.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وانصرنا. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آج مجھے رمضان مبارک میں قیام اللیل کا کیا مقام ہے, کیا اہمیت ہے, کیا اس کی حکمت ہے, اس پر گفتگو کرتے ہیں. روزہ کیا ہے, روزے کی حکمت کیا ہے, اب یہ معاملات زیادہ تفصیل کرتے ہیں. جیسے کہ میں اس پر کیونکہ تقریریں بہت کر چکا ہوں اور پھر کتاب کے بھی چھپ چکے ہیں, وہ عام ہے. زیادہ طبیعت زیادہ آمادہ ہوتی نہیں ہے بار بار ان بات کو بولتے رہے. ایک تو یہ کہ عام فہم انداز میں کتاب کا موجود ہے اور وہ ہے عظمت صیام و قیام رمضان مبارک. مہنگا بھی نہیں ہے, کل 15 روپے اس کی قیمت ہے. پھر ذرا جو بھی کچھ فلسفیانہ ذہن رکھتے ہیں تو ایک خاص مسئلے کے حل کے لیے جو ایک حدیث میں وارد ہوا ہے, یہ تمام جو نیکیاں کوئی آدم کا بیٹا کرتا ہے اس کا اجر 10 مرتبہ سے یا 700 مرتبہ تک دیا جاتا ہے سوائے روزے کے. فإنه لی وأنا أجزی بہ, یہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یا میں ہی اس کا بدلہ ہوں. انا اجزا بھی, اس حدیث کو بہت کم لوگوں نے اس پر گفتگو کی ہے. آپ لوگ اس کی حکمت کی گہرائیوں میں پہنچنے کا امکان ہی ان کے لیے نہیں. اس لیے کہ آخر نماز بھی اللہ کے لیے, روزہ بھی اللہ کے لیے. یہ کیا بات ہے کہ روزہ خاص لوگ, اس پر میرا کتاب ہے عظمت کے صوم. لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ ذرا فلسفیانہ معاملہ ہے, گہرے غور و فکر کا معاملہ ہے. بہرحال یہ دونوں کتاب پہ عام ہیں, سب پہ ان کو پڑھ لیں. آج خاص طور پر قیام اللیل, سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجیے کہ قرآن مجید میں رمضان کے روزے کا ذکر تو ہے, کسی خصوصی قیام اللیل کا کوئی ذکر نہیں. ایک اشارہ تو کر دیا گیا کہ روزے کی عبادت کے لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ کیوں چنا گیا. اس سے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں, سارے دن اللہ کے ہیں, لیکن جمعے کی فضیلت کیا ہے دوسرے ایام پر, یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. رمضان مبارک کی فضیلت کیا ہے, جس کی بنا پر کس عظیم عبادت کے لیے اسے چنا گیا, وہ واضح کرتی. یہ ہے نزول قرآن کا مہینہ. اس سے گویا کہ ایک اشارہ تو ہو گیا, لیکن قرآن مجید میں کسی خصوصی قیام اللیل, کسی خصوصی نماز کا دوران رمضان مبارک کوئی نہیں. اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر اس کا ذکر قرآن میں ہوتا تو وہ فرض ہوتا. اور یہاں در حقیقت اللہ تعالی کی شان رحمت و رافت کا ظہور ہے. اور پھر اللہ سے زیادہ کون حقائق سے واقف ہے کہ لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، محنت کش بھی ہے، کاشتکار بھی ہے، ہل چلانا ہے یا فصل کاٹنا ہے، تو ایسی مشقت کے ساتھ اگر روزہ بھی رکھ لے انسان تو بہت ضروری بچے. اس کے ساتھ ہی قیام اللیل بھی فرض کر دیا جاتا تو واقعی ایک قیامت والوں کا معاملہ ہو جاتا ایسے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کی شان رحیم یہ ہوئی کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا. اس کی بنا پر عالم دین نے پچھلے سال ایک تقریر کر کے لوگوں میں کھلبلی پیدا کر دی. اعتراضی کے بعد کوئی شے نہیں، یہ بات صحیح نہیں، یہ غلط، یہ بات صحیح ہے کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے بربلا کہی ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے بربلا کہی ہے. احناف کے نزدیک یہ سنت موقعہ ہے، اہل حدیث کے نزدیک مستحب ہے، فرق کسی کے نزدیک واجب میں لکھا، لیکن یہ فکری بات ہے. ایک ہے دین کی حکمت کی بات، گہرائی کی بات، یہ بات جو ہے قابل غور ہے. اس احادیث میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صیام و قیام بالکل متوازی آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو جو حضور کا مشہور خطبہ ہے اسے ہم نے بہت عام کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں چھاپ کر، جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، ان سلمان، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا شعبان کے آخری دن، گویا کہ اب جو مہینہ آ رہا تھا اگلی شب سے، اگلے دن سے شروع ہونے والا، بس شب تو وہی ہو گئی، شروع ہو گیا ہو، تو اس کے لیے ذہنی تیاری کے لیے اس کی عظمت کا بیان. یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک بڑی عظمتوں والا مہینہ سایہ پگل ہو گیا ہے. ذل کہتے سائے کو، اضلکم تم پر سایہ پگل ہو گیا، یہ بڑی پیاری بات ہے. اور اس کا اردو میں کوئی جو ہے صحیح صحیح اس کی تعبیر ممکن نہیں ہے. انگریزی کا ایک محاورہ جو ہے نا، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات کا سایہ پہلے سے پڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ گویا کہ آنے والا واقعہ رمضان مبارک، اس کا سایہ، قد اضلکم شہر عظیم، شہر المبارک ہو، یہ عظمت والا بھی ہے برکت والا بھی. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ ہے جو ہزار مہینوں سے افضل. اس کے بعد وہ جملہ آتا ہے جس کے لیے میں نے حدیث کی طویل ہے، میں نے صرف آغاز اس کا جو ہے بیان کیا ہے. جعل اللہ صیامہ فرضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے قرار دیا ہے اس کا دن کا روزہ فرض اور رات کو کھڑا رہنا تطوع پر، تمہاری مرضی پر، جو بھی نیکی کا زیادہ دھویا ہے، متلاشی ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ راستہ کھڑا ہے. اب یہ اشارہ ہو گیا، اس کو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید اور حدیث میں کیا نسبت ہے. ایک تو یہ بھی ہے کہ ایک متن ہے، ایک اس کی شرح ہے، اور ایک نسبت یہ ہے کہ اگرچہ حکمت قرآن میں بھی ہے لیکن حکمت کا زیادہ بڑا سرمایہ آپ کو احادیث میں ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو فرمانا یہ ہے کہ یہ جو چار مرتبہ آئے ہیں قرآن مجید میں الفاظ، سورہ بقرہ میں دو مرتبہ، کچھ سورہ آل عمران میں، کچھ سورہ جمعہ میں، حضور کی شان کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ لوگوں کو قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور تعلیم دیتے ہیں حکمت. تو امام شافعی کے نزدیک اس حکمت سے مراد حدیث ہے. ویسے یہ مجھے ان کی بات سے 100% اتفاق نہیں ہے. میرے نزدیک حکمت قرآن میں نہیں ہے. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمۃ, سورہ بنی اسرائیل الفاظ آئے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو اے نبی آپ کی طرف وحی کی ہیں آپ کے رب نے. اس میں حکمت, تو وحی دری میں بھی حکمت ہے اور احادیث میں بھی ہے یقیناً ہے, لیکن حدیث میں واقع تر اس اعتبار سے پڑھنا بھاری ہے کہ دین کی حکمت زیادہ حدیث سے سامنے آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کے جو مخاطب اول قوم تھی عرب, وہ بنیادی طور پر ان پڑھ قوم تھا, الٹریٹ, امی, امی کے دونوں معنی, یعنی ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. اہل کتاب کے مقابلے میں امی آتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہودیوں کے پاس تورات تھی, عیسائیوں کے پاس انجیل تھی, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. قرآن میں ذکر تو ہے صحب ابراہیم, اور یہ کہتے تھے مدعی تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں, لیکن صحب ابراہیم کہاں ہے؟ اور یہ قوم چونکہ ان پڑھ تھی تو فلسفہ اور حکمت جو ہے وہ زیادہ اس کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتا. تھے وہاں لوگ بہت ذہین لوگ, لیکن کم, بہت کم, بہت شاذ. لہذا قرآن مجید نے جو اکثر کا معاملہ ہے اس کو پیش نظر رکھا ہے تاکہ ان کی ذہنی سطح پر بات کی جائے, ورنہ اگر برنتر سطح پر بات ہو رہی ہے تو عوام کے تھروں پر سے گزر جائے گی, نیچے اترے گی نہیں جواب. تو قرآن مجید کے اندر حکمت کے مضامین بڑے مخفی انداز میں آئے, خفی انداز میں آئے, جلی انداز میں نہیں. عام آدمی جو ہے وہاں سے گزر جائے گا, اسے پتہ نہیں چلے گا کہ خاص خزانہ یہاں ہے. لیکن ایک حکیم انسان, دانا انسان, وہ رک جائے گا, یہ کیا فرمایا. اور ظاہر بات ہے پھر وہ وہاں پر اپنی مائکروسکوپ جب لگائے گا, اس کا ہائی پاورڈ لینس جب لگائے گا, تو وہ اس کو نظر آئے گا وہاں پر. وہ عام آدمی کو اس کی ضرورت ہی نہیں, نہ اس کی سمجھ کے مطابق. تو اس اعتبار سے اب جو لوگ حدیث کی ناقدری کرتے ہیں بڑے بد نصیب لوگ, بہت بد نصیب لوگ. میں تو یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ حکمت کے موتی آپ کو ضعیف احادیث میں ملتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا چرچا کم تھا, عربوں کے ذوق کے مطابق معاملہ نہیں تھا. جو چیزیں عام لوگوں کی ہیں, نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, اس کے مسائل, وہ تو بہت خوش کر آپ کو مل جائے گی, اور وہ متواتر احادیث ہوں گی. لیکن یہ جو حکمت کی چیزیں ہیں یہ زیادہ لوگوں میں پھیلتی نہیں, ان کے لیے سند پوری نہیں ملتی. ضعیف اس حدیث کو کہتے ہیں, ضعیف کو موضوع نہ سمجھتے. موضوع تو وہ حدیث ہے جس کے بارے میں محدثین نے فیصلہ کر دیا کہ جھوٹی, گھڑی ہوئی, وضع کی گئی. ضعیف جو ہے وہ موضوع نہیں ہے. ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثبوت پورا پورا ہم تک نہیں پہنچ رہا. بس اب آج آپ کو معلوم ہے دنیا میں یہ بات مسلم ہے, بے شمار حقائق ثابت نہیں کیے جا سکتے. آج کل تو عام بات یہ کہی جاتی ہے کہ مقدمات کے اندر جب تک کوئی جھوٹ شامل نہ کیا جائے 100% سچ پر کوئی مقدمہ کامیاب ہو سکتا. اس لیے اس کا سند کا پورا نہ ہو سکتا, اس کے تقاضے پورے نہ ہوتا, ہم کی اپنی جگہ پر ہے. محدثین نے محنتیں کی, مشقتیں کی, اپنی پوری پوری زندگیاں کھپائی اور علیحدہ کر دیا کہ یہ حدیث جو ہے یہ قوی سند ہے, یہ صحیح ہے, یہ حسن ہے, اور یہ ضعیف ہے. لیکن ضعیف حدیثیں یہ اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینکنے والی نہیں ہے, ان میں حکمت کی موتی. اس اعتبار سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے قیام اللیل رمضان کے ساتھ, وہ حدیثوں میں آپ کو ملتا ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام اللیلہ تطوعا. اب دو حدیثیں ہیں جن کو ہم نے کافی عام کیا ہے اللہ کے فضل سے. ایک حدیث جو ہے وہ اب یہ سبب کی بات ہو رہی ہے تو قوی ترین سبب جو ہو سکتی ہے بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے. حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی. اب اس میں آپ دیکھیں گے جس طرح پیرلل لایا گیا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیرلل متوازی صام قام صام قام سیام قیام. اس لیے میرے کتاب سے کا عنوان کیا ہے عظمت سیام و قیام رمضان المبارک. اسی طریقے سے وہ حدیث جو عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی بہت اونچے درجے کے ہیں حضرت ابو ہریرہ کا وہ مقام نہیں ہے لیکن اس کے ابو ہریرہ کی روایت بخاری اور مسلم کی ہے سند کے اعتبار سے بلند ترین مقام ہے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نہایت متقی پرہیزگار عابد اور زاہد یہ ان سے روایت ہے. اگرچہ سند میں یہ ہے کہ مسند احمد کی ہے اور طبرانی کی ہے لیکن یہاں بھی دیکھیے کس طرح متوازی. حضور نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام صیام یہ کہے گا اے رب منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه. میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا میری وجہ سے روکا رہا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور قرآن کیا کہے گا منعته النوم بالليل میں نے اسے رات کو نیند سے روکے رکھا فشفعني فيه اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور حضور فرماتے فیشفعان ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے. اب ان احادیث کو ذہن میں رکھیے صیام و قیام پیرلل اور رات روکے رکھا نیند سے اس کو ذہن میں رکھیے. دن میں کھانا وہ ایک گھنٹے کا نہیں ہے کوئی بریک آپ کا پورے دن کا ہے اور رات کو روکے رکھا نیند سے تو کیا صرف ایک گھنٹہ. اب یہ ہے عقل اور منطق کا استعمال. اب اس کے لیے حوالہ قیام اللیل سے کیا مراد ہے. قرآن مجید کی نص موجود ہے ہمارے پاس کدھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. سورہ مزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو آباؤنا وہو محاتما کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے آدھی جب یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو تہائی رہ جائے گا یا اور بڑھاؤ تو دو تہائی رہے. یہ قرآن کی نص ہے کہ قیام اللیل اس سے کم پر اس کا اطلاق ہو سکتا. پھر اسے موقت کر دیا اسی صورت کے اندر آخری آیت میں ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی آپ کے رب کے علم میں ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت کی جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں رات کو دو تہائی سے یہاں پہلے دو تہائی لائے. اب یہ فضیلت کا معاملہ ہوگا وہاں رخصت کا معاملہ رکھا گیا تھا جس کا ہوا من کس من ہو کلیلا اور زد علیہ. یہ افضل والی بات بات دلائی گئی. یہاں جو کچھ صحابہ کر رہے تھے دل سے اس میں سلو سلیل پہلے دو تہائی شب سورتی اللہ اور ایک تحج. تو اب یہ دو جگہ سے ثابت ہو گیا کہ قیام اللیل کا اطلاق اس سے کم پر نہیں ہو سکتا. بعد میں جا کر جب یہ قیام اللیل کا حکم جو ہے مستقل ختم ہو گیا پھر تہجد رہ گئی. وہ تہجد ظاہر بات ہے آدھا گھنٹہ گھنٹہ وہ دو گھنٹہ نکالے حضور کی تہجد بہت لمبی بھی ہو جاتی تھی. ایک سے آپ کے نوجوان جو عزیز بھی تھے رشتے دار بھی تھے میں بھول رہا ہوں ان کا نام اس وقت ان کی خالہ حضور کے عقب تھی تو وہ اس لیے کہ میں دیکھوں رات کو حضور کتنی عبادت کرتے ہیں ایک مرتبہ حضور ہی کے ملے گئے رات کو لکھ کر اب حضور جو ہے وہ تہجد بھی کھڑے ہوئے بھی کھڑے ہوئے ایک رکعت میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء ایک منزل ہے پوری ہے. اور وہ کہتے ہیں نوجوان کہ میں شنگ ہو گیا کھڑا کھڑا اور کئی بار میرے دل میں آیا میں نیت توڑ دوں میں چھوڑ کر چلا جاؤں. یہ ظاہر بات ہے لیکن یہ کہ اس میں کبھی ایسا بھی ہے کہ کبھی آپ سفر میں بہت ہی مختصر حاضر کرتے بہت مختصر اس کے لیے یہ کہ رات کو نصف کے بعد تقریباً اس کا موقع اثر ہے اور پھر یہ کہ پڑھ کے پھر سو جانا پھر اٹھنا فجر کے لیے یہ ہے اصل تعجب. بعض لوگ جو ہیں وہ فجر کا ضمیمہ بنا لیتے ہیں کہ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے پونا گھنٹہ اٹھ گئے کچھ نوافل پڑھ لیے وہ ٹھیک ہے نوافل ہے اس کا ثواب ہے ہوگا لیکن یہ تعجب نہیں ہے. تعجب وہی ہے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. بہرحال اب یہ ثابت ہوا کہ قیام اللیل کا اطلاق جو ہے وہ کم سے کم تہائی رات پر ہے باقی اس سے زائد جو بھی جس کر لے بہت اچھا جتنے آپ گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا وہ آپ کا ہے دو تہائی کریں اور اچھا لیکن ظاہر بات ہے یہ ہر شخص کے حالات پر ہوگا اس کی دن میں مصروفیت کتنی ہے تکان کتنی ہے اس کو کم سے کم کس قدر آرام اور نیند کی ضرورت ہے کون شخص ہے کہ جو اس کے اندر اب آج کل ہو سکتا ہے آپ کو معلوم سرکاری ملازمین کو ارن لیو ایک سال میں ایک مہینے بھائی رمضان میں لے لیا کرو بس ختم تاکہ آپ اس کے تقاضے رمضان کی برکات سے کما کو مستفید ہو سکے یہ ہو سکتا ہے وہ تو سامنے اگر بات آئے اس کا میدان. اچھا اس قیام اللیل کا مقصد کیا تھا اور اب کیا ہے وہاں بھی فرمایا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا. یہ کھڑے ہونا تھا قرآن کو پڑھنے کے لیے قرآن کو پڑھنے کے لیے قرآن. اب خاص طور پر یہ بات نوٹ کیجئے کہ جب یہ سورہ مزمل کی آیات آئی ہے قرآن کتنا نازل ہوا تھا ابھی کیا مطلب ہے دوہراؤ 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 ریپیٹ. اس کی بہترین تعبیر میں کہتا ہوں انگریزی کے الفاظ میں ہیمر اٹ ڈاؤن ہیمر اٹ ڈاؤن ہیمر اٹ ڈاؤن ہیمر اٹ ڈاؤن. کسی سخت جگہ پر کیل ٹھونکنی ہو تو وہ ایک ضرب میں تو نہیں ہوتا کہ آپ ضرب میں لگاتے ہیں لگاتے ہیں لگاتے ہیں لگاتے ہیں. وہی در حقیقت اصل میں رمضان کی فضیلت کی بنیاد نزول قرآن لہذا وہ اشارہ وہ قیام اللیل رمضان میں قرآن کے لیے اس علم سے وہ حکمت کے ہوگی اس کے سامنے آ رہی. اب تاریخی اعتبار سے جائزہ لیں دور نبوی اور دور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کسی تراویح کی نماز کا کوئی ذکر نہیں. وہ جو اصل بات تھی انڈیویجولز اپنے طور پر جو تہائی رات کھڑا ہو سکتا ہے وہ تہائی رات ہو رہا ہے جو دو تہائی ہو سکتا ہے وہ دو تہائی ہو رہا ہے جو آدھی ہو سکتا ہے وہ آدھا ہو رہا ہے الگ الگ. پھر ایک خاص ضرورت کے تحت اس میں ایک امپروومنٹ آئی کہ بالکل الگ کی بجائے بھائی ٹھیک ہے سب کچھ ان کو حافظ نہیں تھے لہٰذا دیکھو ایک یہ حافظ صاحب ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائے کریں تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے اندر یا تو بالکل انفرادی علیحدہ علیحدہ کوئی جماعت نہیں, اور یا یہ کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑی ہو گئی. صرف تین مرتبہ تین راتوں کو متواتر حضور نے جماعت کرائی ہے, اور وہ بھی تہجد کے وقت. اسے ہم صلاۃ و تراویح نہیں کہہ سکتے. جو ہمارا تراویح کا آج کا تصور ہے وہ تو ہے عشاء کے ساتھ متصل, اور وہ تھا تہجد میں جو حضور کا عام وقت ہوتا تھا تہجد کا. اسی وقت آپ نے وہ تین دن جو ہے جماعت کرا دی. کوئی ایک اشارہ ہو گیا استحباب کی طرف, ایک چیز کے مستحب ہونے کا اشارہ ہو گیا. اب تو پھر آپ کو لوگ کھگار رہے ہیں, حضور بہادری تشریف لا رہے ہیں, کھگار رہے, آواز دینے کی تو کسی کے اندر ہمت نہیں تھی, آداب نبوت و رسالت کے خلاف تھا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, یقیناً وہ لوگ جو ہے نبی آپ کو پکارتے ہیں دیواروں کے پیچھے سے, حجروں کے باہر سے, وہ اکثریت ان کی نہ بے وقوفوں پر مشتمل ہے, بے عقل لوگوں پر مشتمل ہے. آپ کے مقام عالی سے یہ چیز مناسبت نہیں رکھتے. لہٰذا بس اتنا صحابہ کہتے ہیں ہم کھنگارے کچھ, شاید شاید حضور اونگ گئے ہوں, کچھ اور ہو گیا ہوں معاملہ. تو اگلی تو آپ نے فرمایا میں سونے جا رہا تھا لیکن میں جاگوش کر نہیں آیا, اس لیے کہ اگر میں یہ مسلسل تو میں نماز پڑھاؤں گا با جماعت تو یہ فرض ہو جائے گی. لیکن وہی طاقت اور حکمت, طاقت اور رحمت, اور اس حکمت کو سامنے رکھنا. ترغیب انتہائی درجے میں, تشویق انتہائی درجے میں, لیکن قانون نہیں بنایا, حکم نہیں دیا, فرض نہیں قرار دیا, واجب نہیں قرار دیا, اور حکمت میں بیان کر سکتا. لوگوں کی اکثریت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ اس کے لیے وہ موقع ہے ہی نہیں. مزدور کو تو کوئی ایک مہینے کی چھٹی بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے, سرکاری ملازم جو ہے اس کے لیے تو ارن لیو ہے, یا وہ فرض کیجیے ارن لیو نہیں بھی ہے تو ود آؤٹ پے بھی لے سکتا ہے, گزارا کر سکتا ہے انسان. لیکن یہ کہ جس کے لیے ممکن ہی نہ ہو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ دین کے اندر یہ سختی نہیں. وہ جو آیت میں نے آدھی پڑھی تھی آج شروع میں, اسی میں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, یہ تو ایک یوں سمجھیے کہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا, سختی نہیں چاہتا. یہ شریعت کے احکام کے اندر اس کو ملحوظ رکھا گیا. سب کے احکام جتنے شدید تھے یہود کے ہاں, اس کا سواں حصہ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر. پورا دن مطلقاً حرام کوئی کاروبار دنیا بھی, دن ہی نہیں رات بھی, جمعے کے غروب کے بعد سے شروع ہو کر اور ہفتے کے غروب تک سب کوئی. یہاں صرف یہ ہے کہ اذان جمعہ سے لے کر جماعت کے ہو جانے تک حرام ہے کاروبار دنیا. اتنا آسان کر دیا یہود کے اس روزے میں, نہ صرف سحری کا تصور نہیں تھا, رات کو سوئے روزہ شروع. یہاں خاص طور پر سحری قلو اشرب حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اور حضور نے تاکید کی کہ اس کو تم تقویٰ کے خلاف نہ سمجھو, بلکہ اس کی مخالفت جو ہے وہ تقویٰ کی مخالفت ہو جائے گی. تسحروا فإن في السحور برکة, سحری ضرور کیا کرو, اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. پھر یہ بھی سحری میں تاخیر کی حد تک چلے جاؤ, کوئی حرج نہیں. اگر آپ کے پیالہ کو ہاتھ میں ہے اور اذان ہو گئی, کوئی بات نہیں, پیالہ پورا کرو, کھانا کرو, اور افطار میں جلدی کرو. یہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی شریعت کی طرف سے نرمیاں ہیں, سختیاں نہیں. اللہ سختی نہیں چاہتا. اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی. ایک روز وہ باہر سے آئے, رمضان کی شب تھی. آپ نے کہیں کوئی چکر لگایا ہوگا مدینے میں, جیسا کہ آپ حالات معلوم کرنے کے لیے لوگوں کے گشت کیا کرتے تھے. آگے دیکھا مسجد نبی میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر, ایک امام کوئی ادھر ایک امام نماز پڑھ رہا. تو آپ نے چاہیے اچھا ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے. تو آپ نے یہ فیصلہ کیا, 20 تراویح نمبر ایک, نمبر دو عشاء سے متصل. اب آپ اندازہ کیجئے عشاء سے متصل 20 تراوی کتنا وقت لگ جائے گا؟ میکسیمم 1 گھنٹہ. یہ ورکیبل سب کے لیے ہوتی ہے, مزدور کے لیے بھی, کاشتکار کے لیے, سب کے لیے, ملازم کے لیے. یہ حکمتیں ہیں. لہذا عشاء کے ساتھ متصل 20 رکعت. یہ جو لوگ کیا کہ یہ ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فیصلہ. اس کے لیے انہوں نے خود جو ہے ایک لائٹ موڈ میں بدعت کا لفظ استعمال کر دیا. جب یہ نظام شروع ہو گیا پھر کچھ دنوں کے بعد آپ آئے مسجد میں, دیکھا جو نقشہ دیکھا اتنا اچھا لگا, مسجد بھری ہوئی ہے اور امام جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, لوگ سن رہے ہیں. نعمت بدعت کو ہاتھ دی, آپ نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے جو ہم نے شروع کی ہے. یہ بدعت کا لفظ جو ہے لفظی معنی میں آئے گا یہاں پر, نئی بات. یہ بدعت مذہبی اس بات سے نہیں, اس لیے کہ ہم پر خلفائے راشدین کی سنت تو لازم ہے. یہ سنت ہو گئی نا, حضور کا حکم ہو, لفظاً ہو, قولاً ہو, عملاً ہو, تقریراً ہو کہ کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا آپ نے روکا نہیں. یہ حدیث ہے, سنت ہے, سنت رسول ہے. صحابی کا کوئی ہو, قول ہو, فعل ہو, تقریر ہو, اور خاص طور پر خلفائے راشدین صحابہ میں سے یہ ان کی سنت ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین الباقیین, لازم ہے. ابو علیہ بن نواجد اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑو اس کو. لہذا یہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں اب چلی آ رہی ہے امت کے اندر. اس میں یہ ہے کہ میں نے بارہا کہا مجھے اہل حدیث حضرات کی بہت سی باتیں بہت پسند ہیں, یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی ان کی کبھی بھی کہ وہ تراوی تو عشاء کے ساتھ لے رہے ہیں, تعداد 8 لے رہے ہیں اور پورا مہینہ پڑھتے ہیں. اگر تو حضور کا وہ فعل لینا ہے تو صرف 3 دن ثابت ہوا ہے اور وہ تہجد کے وقت ثابت ہوا ہے, اور حضرت عمر کے قول پہ چلنا ہے تو پھر بھی آپ کو یہ تقریباً تینوں جو ہے سوائے مالکیہ کے, مالکیہ کے ہاں بھی قول 36 تک کا بھی ہے امام مالک کے پیروکاروں میں, ورنہ یہ کہ حنفی, مالک, شافعی ہے, ہم بنے 20 رکعت. یہ کیسے ہو گیا؟ اگر اس طرح کا جو ہے فیصلہ حضرت عمر کا نہ ہوتا پھر یہ چیلنج بھی یعنی ثابت کریں گے کہ حضرت عمر کا یہ فیصلہ تھا. ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث جو ہے مستند ایسی نہ ملے, لیکن یہ امت کا عمل ثابت کر رہا ہے. یہ کسی اور کی بات ہوتی تو اتنی عام ہو جاتی پوری امت کے اندر. یہ تواتر عمل ہے امت کا جو ثابت کر رہا ہے. در حقیقت یہ ہے وہ اصل میں. اب اس معاملے میں سمجھنے کی بات کیا ہے, وہاں تھا معاملہ زبان عربی, عربی قرآن کی زبان, عربی لوگوں کی زبان. مجرد قرآن کا پڑھ لینا کافی ہے. ہماری زبان عربی ہے نہیں, اب کیا ہے؟ آپ پڑھ بھی دیتے ہیں تراوی تو آپ کو کیا پتا آپ نے کیا فرمایا, کیا پڑھا, کیا سنا؟ اکثر تو حفاظ کو پتہ نہیں ہوتا. جو صرف حافظ ہوتے ہیں, حافظ قاری, فارغ التحصیل نہیں ہوتے, باقاعدہ عربی علوم جو ہے انہوں نے, ان کی تحصیل انہیں کیا پتا. جو قرآن پڑھ رہے ہیں پیرٹ لائک جس کو آپ کہتے ہیں, طوطے کی طرح بیٹھا ہوا, اور سننے والوں کی تو عظیمت باتیں پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا گیا ہے کیا. اب اس کے اندر ہے اصل میں ہمارے ہاں بعض جو روحانی سلسلے تھے ان کے جو مراکز ہوتے تھے جنہیں خانقاہ کہا جاتا ہے, اس مسئلے کے بارے میں سہارنپور میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ کا جو یہ خانقاہ, وہاں پہ کیا رواج تھا, 4 رکعتیں پڑھ لی پھر منتشر ہو گئے. اب کوئی نوافل پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کی سے سلاوت کر رہا ہے, کوئی بیٹھ کے کوئی اور جو ہے وہ تسبیح کر رہا ہے 1 گھنٹہ, اس کو آپ پھر جمع ہو گئے, پھر 4 پڑھ لی, پھر منتشر, پھر وہ یا کہ قیام اللیل اس کا ایک مقصد اس طور سے ادا ہو رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس وقت کے دوران میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہوں کہ آگے جو آنے والا اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, مجھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے, ہو تو سکتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی, 1984 سے ہم نے یہ دورہ ترجمہ قرآن شروع کیا اور اللہ کا شکر ہے اس وقت سے لے کر آج تک چل رہا. اس مسجد میں کوئی داغا ہوا ہی نہیں, اور 5 سال پہلے تک میں بھی یہ مسلسل کرتا رہا, مسلسل کرتا. یہاں پہ نامعلوم ہے گنتی نہیں ہے میری پاس, کتنی مرتبہ میں نے کیا ہوگا, 7-8 مرتبہ کی یقین کیا ہوگا, 2 مرتبہ کراچی میں کیا, 1 مرتبہ ابوظہبی میں کیا, 2 سالوں میں نیو یارک میں, کیونکہ وہ 1 رمضان میں پورے قرآن کا انگریزی ترجمہ میں نہیں کر پایا, آدھا 1 سال آدھا حل نہیں تھا, اس میں وقت زیادہ لگتا تھا. یہ سارا کام جو ہے اللہ کے شکر سے ہو رہا ہے. اس پر بہت سے لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں, ایک نئی جگت ایجاد کر دی ہے. ہم نے کہا بھائی ہم نے نہ اسے واجب کرا دیا نہ لازم کرا دیا, جو آ سکتا ہو اس کو قرآن مجید کی طلب ہے, جو اس تراویح سے صحیح معنی میں نتری قرآن ترتیلا. اب جو لوگ آج سے یہاں آ رہے ہیں اور ویسے بھی آپ طور پر بھی, وہ صرف قرآن پڑھنے کے اندر بھی زمین و آسمان کا فرق محسوس کریں گے. عام تراویح میں جو حافظ پڑھ رہا ہوتا ہے اسپیڈ کے ساتھ, اس لیے کہ وہ تو سامنے کا بھی پکڑنا مشکل ہوتا ہے, وہ پکڑا ہی نہیں دیتا, وہ تو چلتا ہے اس رفتار کے ساتھ, تالمون یالمون تالمون یالمون سمجھ میں آتا ہے, باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں اس کی جو تلاوت ہو رہی ہے جس انداز میں ہو رہی ہے, ترتیب کا انداز ہے, قرآن کے ایک حرف کا حق ادا کر دیتا ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس میں رات کے 2 بجے رہے, 9:30 بجے شکری شروع ہو رہی, تو آخر یہ کام انسان کر سکتا ہے؟ کبھی کچھ لوگ آ رہے ہیں بعید تو نہیں, لیکن یہ ہے قرآن کا. اگر وہ قرآن مجید کا ترجمہ آپ نے سنا ہے اور اس کے کچھ مختصر تفصیلات بھی, اس کے جو مقامات ہیں جو جن میں آدمی الجھ سکتا ہے, تو ذرا سا اس کی وضاحت یہ کر دیا جائے, تو اس میں ظاہر بات ہے کہ 4 گھنٹے تو لگتے ہیں. بڑی اس میں اگر کھینچ تان کی جائے تو 3.5 گھنٹے ہو سکتے ہیں, 4 گھنٹے لگتے ہیں, اور پھر اس کے بعد تراویح میں بھی صحیح طور سے پڑھا جائے, ظاہر بات ہو تو پھر وہی ہوگا رات کو 2-2.5 بجے. اب اس میں یہ ہے کہ کچھ حضرات کو ہیں جو شاید اہل حدیث مسلک کے ہوں, یا کچھ کو کوئی عذر ہو, کمزوری ہو, زیادہ نہ جاگ سکتے ہوں, تو میرا اپنا بھی حال ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے. بڑی خواہش ہوئی تھی میری اس دفعہ, کچھ بہتر میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا تھا کہ میں پھر دورہ ترجمہ قرآن خود کراؤں. جب عزیزم عارف رشید, وہ میرے میڈیکل سپروائزر ہیں, ڈاکٹر ہے, بیٹا ہے, ساری دیکھ بھال اس کے ذمے ہے, انہوں نے کہا نہیں اجازت, میڈیکل گراؤنڈ پہ اجازت دیں. پھر میں نے کہا اچھا میں 8 رکعت وہی کر لیا کروں گا, اس کی بھی اجازت دیں. بہرحال میں 8 رکعتوں میں شریک ہوتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اب اس سے زیادہ کہ واقعی بھی میں نے محسوس کیا کہ ان کا کہنا صحیح تھا, کہ اب اس کی ہمت نہیں ہے, اس کی طاقت نہیں. لیکن اس میں میں باپ حضرات سے کہہ رہا ہوں, یہ نعمت غیر مترقبہ ہے, اس کا کفران نعمت مت کیجیے. جو دورہ ترجمہ کرا رہا ہوتا اس کا اندازہ کیجیے اس کی کتنی مشقت صرف ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں, دریا بہ رہا ہے اور آپ اس سے مستفید ہونے کو تیار نہیں, اس لیے کہ اس میں وہ قیام اللیل کا بھی حق ادا ہو گیا اور اس کا مقصد قرآن کو اتارنا, رتل القرآن ترتیلا. وہاں کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی, وہاں کسی تفسیر کی ضرورت نہیں تھی, مجھے پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا, ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ, ہیمر اٹ ڈاؤن ہیمر اٹ ڈاؤن ہیمر اٹ ڈاؤن. اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کا آپ نے 4 رکوع کا ترجمہ سنا ہے ابھی اور کھڑے ہو کر سن رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو آپ کے نیچے اترے گا نا, کچھ تو ذہن میں بات آئے گی, کچھ تو دلوں کے اندر جو ہے اس کا کچھ نفوذ ہوگا, کچھ تو ہوگا. کسی کا ہو سکتا ہے 80% ہو جائے, کسی کا جو ہے 20-30% ہوگا, محروم کوئی بھی رہ سکتا ہے. یہ حقیقت. اب اس میں یہ ہے کہ جو 8 رکعتیں پڑھتے ہیں ان کا بھی تقریباً ثلث جو ہے وہ تو رات کا تقریباً اس میں ہو جاتا ہے, ورنہ معاملہ جس سے زائد ہے 2/3 تک جا رہا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ چیز اصل میں جو حکمت ہے, حکمت کے عین مطابق, ہاں شرعی اعتبار سے یہ فرض نہیں ہے. فرض تو تراویح بھی نہیں ہے, یہ واجب نہیں ہے. جب آپ کے حالات پر ہے, آپ کی ہمت پر ہے, آپ کی صحت پر ہے. لیکن اگر یہ چیزیں موجود ہیں اور آپ کے لیے امکان ہو اور پھر آپ مستفیض نہ ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جواب دہی ہو جائے گی. اب ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی اگر گنتی ہم کریں تو کم سے کم 60-70 مساجد میں یہ دور ترجمہ قرآن ہوا. سب سے بڑھ کر تعداد کراچی کی ہے, اس کے بعد لاہور کی, پھر راول پنڈی اسلام آباد کی. حل ہوتا ہے جگہ ہو رہا تھا. یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اصل حکمت تھی اس حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو اصل مقصد تھا, میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک اعتبار سے یہ رمضان مبارک جو ہے قرآن کا سالانہ جشن ہے. یہ دورہ ترجمہ جو قرآن مجید کا ہے اور دورہ پورا قرآن پڑھ لینا, یہ بھی مسنون ہے. اس اعتبار سے ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور حضور کے ساتھ دورہ کرتے تھے, جتنا قرآن فتح نازل ہو چکا ہوتا تھا. اور آخری جو رمضان مبارک تھا حضور کی حیات طیبہ تھا, اس میں 2 مرتبہ پورے قرآن مجید کا دورہ حضرت جبرائیل اور حضور نے کیا ہے. یہ بھی ثابت, اور اس کو بھی آپ نے رمضان کے ساتھ ہی رکھا ہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ مہینہ چنا کیوں گیا ہے؟ اور 4 جملوں میں رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے. نمبر 1, قرآن سے استفادے کی شرط تقویٰ. اگر کہ یہ ہدن للناس ہے, اپنی افادیت کے اعتبار سے یہ ہدن للناس ہے, استفادے کے اعتبار سے ہدن للمتقین ہے. رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے, قرآن سے استفادے کی شرط تقویٰ ہے, اور روزے کی عبادت کا حاصل تقویٰ ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لہذا قرآن مجید کے ساتھ اپنا ذہنی اور روحانی رشتہ تازہ کرنے کے لیے یہ رمضان مبارک میں دن میں روزہ رکھو. اگر کچھ تقویٰ کی رمق حاصل ہو گئی ہو, وہ پونجی لے کر شام کو کھڑے ہو جاؤ, جھولی پسارو اور انوار قرآن جو ہے اپنی جھولی میں بھر دو. 4 جملوں میں یہ پورا فلسفہ ہے. تفصیل کیجیے جو ایک ایک چیز کی جو ہے وہ کتاب بن جائے. بہرحال میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو بھی یہ نظام چل رہا ہے تو غنیمت سمجھے, اور یہ بھی غنیمت سمجھے کہ رمضان آپ کی زندگی میں آیا ہے, کیا پتہ اگلا آئے نہ آئے, کسی کے پاس یقین نہیں. تو غنیمت سمجھے, اور غنیمت سب یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ نے اس کے اندر خیر کا راستہ رکھ دیا ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس کے خصوصی راستے کی طرف ہدایت فرمائی اور ہم نے اس کو جاری کیا, اس سے بھرپور طریقے پر استفادہ کیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.